सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के ताज़ा शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। अगस्त के महीने के आगाज में हमने अपने अहद के एक बुजुर्ग और साहब तर्ज शायर को अलविदा कहा। शहजाद अहमद शहजाद यकुम अगस्त को हमसे रुखसत हो गए। ये कहना यकीनन कोई रवायती और रस्मी इजहार ताज़ियत नहीं है कि उर्दू शायरी का वो जर्रीन दौर जो 20वीं सदी के निसफ हिस्से में पूरी आबोताब से ताबिंदा हुआ था, अब उसके चांद सितारे रफ्ता रफ्ता गुरूब होते जा रहे हैं। शहजाद साहब भी उसी नस्ल की नुमाइंदा आवाज़ थे जिसने 1950 की दहाई के बाद उर्दू शायरी को एक नया लहजा दिया।
मैं राह रहो हूँ मगर साथ है हवा मेरे, मैं राह रहो हूँ मगर साथ है हवा मेरे, मैं रुक भी जाऊं तो चलते हैं नक्शे पा मेरे। बहुत खराब किया ख्वाहिशात दुनिया ने, बहुत खराब किया ख्वाहिशात दुनिया ने, जरा जरा से ये बुत बन गए खुदा मेरे। वो रंग हूँ जो नजर ही कभी नहीं आता, वो रंग हूँ जो नजर ही कभी नहीं आता, वो बाग हूँ के परिंदे हैं बेसदा मेरे।
शहजाद साहब की हमाजहत शख्सियत ने अपने मुआसरीन को न सिर्फ मुतासिर किया बल्कि उन्हें अपनाइयत का भी एहसास दिलाया। इनको याद करने वाले इनके मुआसरीन और इनके बाद आने वाली नस्लों ने इनसे बहुत कुछ सीखा। शहजाद मरहूम के बारे में बहुत कुछ कहने को दिल चाह रहा है, लेकिन बेहतर यही है कि उनके बारे में चंद अदबी मुक्तदर शख्सियात के तासुरात पेश किए जाएं जिन्होंने एक तवील अरसा शहजाद साहब की रिफाकत में गुजारा। इस शुमारे में शहजाद साहब को खराज तहसीन पेश करने वालों में शामिल हैं जनाब तौसीफ तबस्सुम।
बड़ी कमिटमेंट का आदमी था, यानी ही वाज सो डिवोटेड टू हिज लिटरेरी परसूट्स, बहुत ही इन्वॉल्व था। बाद हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जो कैजुअली लेते हैं शेर अदब को, पार्ट टाइम काम है उनके लिए, उसके लिए होल टाइम काम।
जनाब इफ्तिखार आरिफ,
हम लोगों की तो यानी समझिए मुनीर और कासिम साहब के इंतकाल के बाद लाहौर में सारी निगाहें शहजाद भाई पे ही रहती थी।
जनाब अमजद इस्लाम अमजद,
जदीद दौर की एक ऐसी इल्मी अदबी शख्सियत थे कि जो सिर्फ एक तख्लीकी अदब ही से उनका वास्ता नहीं था बल्कि कम्प्रीहेंसिव अप्रोच जो है अदब के बारे में वो उनके यहाँ नजर आती है। उन्होंने कुछ इंतखाब भी किए।
जनाब खालिद अहमद,
शहजाद अहमद हमारी पाकिस्तानी गजल जो है, पाकिस्तानी अदब में जो गजल का मैदान है उसके शाह सवार थे और उन्होंने तरक्की पसंद गजल के बाद एक और गजल दरियाफ्त की और उस गजल में वो कमाल हासिल किया।
और जनाब अली असगर अब्बास,
और नौजवानों के साथ नौजवान थे। हर उम्र का शायर अदीब दोस्त उनके साथ बैठकर यूं महसूस करता था जैसे वो अपने हम उम्र शायर के साथ मुखातिब है।
इन सब हजरात के तफसीली तासुरात इस ऐलान के बाद सुनिए।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 और 1539 किलो हर्ट्ज पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
इस ऐलान से कबल शहजाद अहमद शहजाद मरहूम की बात हो रही थी। शहजाद साहब ने पढ़ते लिखते जिंदगी गुजार दी। अदब के साथ साथ साइंस और नफ्सियात का भी चस्का था, सो उन्होंने शायरी भी की और दकीक मौजूआत पर मजामीन और किताबें भी तसनीफ़ की। काबिल तवज्जो बात यह है कि इनकी शायरी और नसर दोनों के मजामीन और उसलूब जुदा जुदा हैं। तबरुकन इनकी आवाज़ में इनके चंद अशार की झलकियाँ और उसके बाद इनके मुआसरीन की कुछ यादें और बातें।
धूप निकली है तो बादल की रिदा मांगते हो, अपने साये में रहो गैर से क्या मांगते हो, अरसाए हश्र में بخشش کی تمنا ہے تمہیں.
واہ.
عرصہ حشر میں بخشش کی تمنا ہے تمہیں, تم نے جو کچھ نہ کیا اس کا صلہ مانگتے ہو. اس کو معلوم ہے شہزاد, وہ سب جانتا ہے, کس لیے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا مانگتے.
کیا کہنے.
شہزاد صاحب کے معاصرین میں معروف بزرگ شاعر جناب توصیف تبسم اپنی رفاقتوں کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ شہزاد مرحوم نے اپنے ایک شعری مجموعے کا انتساب ان کے نام کیا تھا.
شہزاد احمد کی جو اچانک رحلت ہوئی ہے, یہ مجھے اپنا ذاتی نقصان محسوس ہوتی ہے. ان سے میرے روابط تقریباً نصف صدی سے زیادہ مدت پر محیط ہیں. شہزاد صاحب حد درجہ بددار اور محبت کرنے والے شخص تھے. محبت کا جو ایک تعلق ایک بار قائم ہو جاتا, اس کو زندگی بھر وہ نبھاتے تھے, اس میں فرق نہیں آنے دیتے تھے. مجھ سے جو انہیں محبت تھی اس کا اظہار میں سمجھتا ہوں کہ اس انتساب سے ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے شعری مجموعے کون سے جاتا دیکھے میں میرے نام کیا ہے. شہزاد میری شاعری کی بڑی قدر کرتے تھے, حالانکہ ان کے مقابلے میں میرا شعری کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے. ان کی شاعری کے 15 سے زیادہ مجموعے شائع ہو چکے ہیں. آخری شعری مجموعہ اربوں سال کی دوری اشاعت کے مرحلے میں ہے, وہ اس کو نہ دیکھ سکے. ایک بات جو ان کے شعری مجموعے کے بارے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے تخلیق کی سفر میں تکرار اور اعادہ نام کی کوئی چیز, ہر کتاب اپنے نام, موضوعات, طرز ادا اور مزاج کے لحاظ سے دوسری تمام کتابوں سے بالکل مختلف دکھائی دیتی. شہزاد بڑے پڑھے لکھے شخص تھے. شعر و ادب کے علاوہ فلسفہ, سائنس, نفسیات سے ان کو گہرا شغف تھا. غیر نصابی نفسیات اور سائنسی موضوعات پر 20 سے زیادہ تصانیف انہوں نے اپنی یادگار چھوڑی ہیں. اصل صاحب تراجم کا کام اس کے علاوہ ہے ان کا کیا ہوا, جس میں ڈاکٹر فلان کی کتاب اور ایم ایم شریف کی ہسٹری آف فلاسفی جیسی ضخیم کتابیں بھی شامل ہیں. یہ بڑا کام ہے دراصل, جو کسی فرد واحد کے لیے ممکن نہیں. وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے. ان کے کیے ہوئے علمی اور ادبی کام کے اعتراف کے طور پر ان کی زندگی میں دبئی میں جشن شہزاد احمد منایا گیا, جس میں اردو شعر و ادب کے تعلق سے ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ کا مستحق قرار دیا گیا. شہزاد نے یوں تو نظمیں بھی لکھی ہیں اور غزلیں بھی, مگر بحیثیت شاعر ان کی پہچان ایک غزل گوئی کی حیثیت سے ہوتی ہے. شہزاد احمد, احمد مشتاق, ظفر اقبال اور شکیب جلالی ایسے اردو شاعر ہیں جن کو ہم ٹرینڈ سیٹرز کہہ سکتے ہیں. شہزاد کی غزل کے چند شعر یاد آ رہے ہیں, آپ بھی سن لیجیے. دکھائی دیتا نہیں روشنی سے ڈرتا ہوں, کہاں گئیں میری آنکھیں تلاش کرتا ہوں. دکھائی دیتا نہیں روشنی سے ڈرتا ہوں, کہاں گئیں میری آنکھیں تلاش کرتا ہوں. نہیں ہوں سنگ کہ دریا ڈبو سکے مجھ کو, ہوا ہوں اور کفے دریا پہ پاؤں دھرتا ہوں. نہیں ہوں سنگ کہ دریا ڈبو سکے مجھ کو, ہوا ہوں اور کفے دریا پہ پاؤں دھرتا ہوں. زمین ناؤ میری, بادبا میرے اخلاق, میں ان کو چھوڑ کے ساحل پہ کب اترتا ہوں. آپ نے دیکھا کتنی تازگی ہے ان شعروں میں. کچھ اور شعر یاد آئے. فصل گل ختم ہوئی جب تو صدا دی تو نے, فصل گل ختم ہوئی جب تو صدا دی تو نے, اے گلے تازہ بہت دیر لگا دی. فصل گل ختم ہوئی جب تو صدا دی تو, اے گلے تازہ بہت دیر لگا دی. وہ تیرے پاس سے چپ چاپ گزر کیسے گیا, دل بیتاب قیامت نہ اٹھا دی. وہ تیرے پاس سے چپ چاپ گزر کیسے گیا, دل بیتاب قیامت نہ اٹھا دی. میں کہ خوش ہوتا تھا دریا کی روانی دیکھ کر, کانپ اٹھا ہوں گلی کوچوں میں پانی دیکھ کر. میں کہ خوش ہوتا تھا دریا کی روانی دیکھ کر, کانپ اٹھا ہوں گلی کوچوں میں پانی دیکھ کر. ایک لمحے میں کٹا ہے مدتوں کا فاصلہ, میں ابھی آیا ہوں تصویریں پرانی دیکھ کر. ایک لمحے میں کٹا ہے مدتوں کا فاصلہ, میں ابھی آیا ہوں تصویریں پرانی دیکھ کر. جو جو قدم بڑھائے ہیں جنگل گھنا ہوا, اب سر پہ تیرگی کا ہے پردہ تنا ہوا. پتھر نہ پھینک دیکھ ذرا احتیاط کر, ہے سطح آپ پر کوئی چہرہ بنا ہوا. پتھر نہ پھینک دیکھ ذرا احتیاط کر, ہے سطح آپ پر کوئی چہرہ بنا ہوا. شہزاد آرزو کے دریچے نہ بند کر, کیسے نکل سکے گا اگر بھاگنا ہوا.
واو.
شہزاد آرزو کے دریچے نہ بند کر, کیسے نکل سکے گا اگر بھاگنا ہوا. کاش یہ دریچے بند ہی رہتے جن سے گزر کر شہزاد نے جدائی کی راہ اختیار کی ہے.
اچھا توصیف صاحب، آپ نے بہت سے مشاعروں میں ان کے ساتھ شرکت کی ہوگی، کافی مجلسوں میں، محفلوں میں، تو کیسا ان کو بطور ایک انسان کے کیسا پایا آپ نے؟
نہیں، میں نے عرض کیا نا جب وہ اچھا ویسے بہت ہی دلچسپ گفتگو کرتے تھے اور ایسے فقرات کہتے تھے کہ جو یعنی دوسرا برا بھی نہیں معلوم ہوتا تھا اور اس کے انجوائے بھی کرتا تھا. اب مثلا ایک دفعہ مشاعرے میں گئے، احمد ندیم قاسمی بھی ساتھ میں تھے، ڈی جی خان میں مشاعرہ تھا، راستہ بڑا ناہموار، جھٹکے گاڑی میں لگ رہے تھے. قاسمی صاحب کہنے لگے، شہزاد یہ راستہ کتنا مشکل ہے، واپسی کیسے ہوگی؟ کہنے لگے کہ قاسمی صاحب آپ کو پتہ نہیں، یہ ڈی جی خان ایسے ہی آباد ہوا ہے. بہت ہی مزہ تھا، بہت عالم پڑھا لکھا آدمی، وہ ان شخصوں میں سے تھا جسے سن کر، جس کے کام کو دیکھ کر، جسے گفتگو کر کے انسپائر ہوتا تھا آدمی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے.
ہاں یقیناً بڑی بات ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ 20ویں صدی کے نصف حصے میں جب شاعروں کا ایک دور تھا، یعنی ناصر کاظمی، قاسمی صاحب کے بعد، اس کے بعد یہ اس وقت نسبتاً نوجوان لوگ تھے، تو انہوں نے اس خلا کو بڑی ایمانداری کے ساتھ اور بہت توازن کے ساتھ پر کیا. یہ ایک پوری نسل تھی، آپ سب حضرات شاعروں کی جو تھی، اور اس میں سے بہت سے اب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے ہیں.
بڑی کمٹمنٹ کا آدمی تھا، یعنی ہی واز سو ڈیووٹڈ ٹو ہز لٹریری پرسوٹس، بہت ہی انوالو تھا. یعنی بعض ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جو کیجولی لیتے ہیں شعر و ادب کو، پارٹ ٹائم کام ہے ان کے لیے، اس کے لیے ہول ٹائم کام تھا.
یہ تھے جناب توصیف تبسم، اور اب سنیے جناب افتخار عارف کے تعزیتی کلمات.
شہزاد صاحب کی کتابوں کی تعداد 30 کے قریب ہے کم و بیش، جس میں ان کے مجموعے بھی ہیں. ان کی بیچ میں ایک کلیات سی آئی تھی دیوار پر دستک، اور ان کے تراجم ہیں اور بہت سے ترجمے ہیں، مضامین ہیں، تنقید کی کتابیں ہیں. اصل میں جو قیام پاکستان کے بعد جو شعرا سامنے آئے، اور اس میں فوراً بعد جو پہلی پاکستانی شعرا کی نسل تھی جنہوں نے نمایاں مقام حاصل کیا غزل میں خاص طور پر، جس میں منیر نیازی اور ناصر کاظمی اور احمد فراز، احمد مشتاق اور یعنی ہمارے یہاں سے سلیم احمد، اور ذرا بعد میں ظفر اقبال، اس میں شہزاد صاحب جو تھے انہوں نے بہت اچھی غزل کہی، اور پہلے مجموعے کے ساتھ ہی وہ بہت ہی نمایاں ہوئے اور ان کو پسند کیا جانے لگا. میں ان کو جانتا تھا ایک اور حیثیت سے بھی کہ انہوں نے نہایت اعلیٰ درجے کے مضامین لکھے سماجیاتی علوم کے حوالے سے اور نفسیاتی علوم کے حوالے سے. انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا فلاسفی میں بھی اور سائیکالوجی میں بھی، تو وہ اس طرح کی انہوں نے ترجموں کا کام شروع کیا، علم نفسیات کے بعض ترجمے کیے، اور اپنے زمانے میں طالب علمی کے فوراً بعد ہی ان کو ایک بہت اچھے مترجم کی حیثیت سے جنہوں نے سوشل سائنسز کے ترجمے کیے انہیں جانا جانے لگا. مگر جو سب سے بڑا کام انہوں نے اس زمانے میں کیا تھا آج سے کوئی 25 سال پیشتر، وہ ترجمہ انہوں نے کیا تھا پروفیسر عبد السلام کے مضامین کا، جس کا تعلق سمجھیے مذہبیات سے بھی تھا اور سائنسز سے بھی تھا. وہ بہت مشکل تراجم تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں ازراہ کرم انہوں نے مجھ کو اس کی جلدیں بھجوائی تھیں، مجھے ذاتی طور پر بھی اور تقسیم کے لیے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں جو سائنسز کے ترجمے ہوئے ہیں ہمارے زمانے میں، یعنی ادب کے تو بہت سے ترجمے ہوئے، تخلیقی ادب کا بہت سے تراجم ہوئے، مذہبیات کے بہت سے تراجم ہوئے، مگر عثمانیہ کے بعد سوشل ڈسپلنس کے ترجمے اس طریقے سے نہیں ہوئے جیسے ہونے چاہیے تھے. تو یہ کام ہمارے یہاں شہزاد صاحب نے بہت اچھا کیا، بلکہ ابھی پچھلے مہینے ان کی ماجد فخری کی ایک کتاب ہے یعنی فلاسفی آف اسلام کی، وہ عربی میں اصل کتاب ہے، اس کا ترجمہ شہزاد بھائی نے کیا تھا، اس کا نہایت اعلیٰ درجے کا انہوں نے مقدمہ بھی لکھا ہے. اس سے پیشتر کچھ سالوں پیشتر انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، علامہ اقبال کے جو خطبات ہیں ان کا ترجمہ اور اس کا تحشیہ وہ شائع کیا تھا، اور نہایت اعلیٰ درجے کی تحریریں تھیں. مگر ظاہر ہے کہ جو ان کی بنیادی شناخت تھی وہ شاعری کی تھی، انہوں نے بہت یاد رہ جانے والے شعر کیے. بعد انہوں نے رنگ غزل کے نام سے اردو کی بہترین غزلوں کا ایک نہایت اعلیٰ درجے کا انتخاب بھی شائع کیا تھا اور پیکجز والوں نے وہ انتخاب شائع کیا تھا. اس کے علاوہ جو پچھلے دنوں ایک اور ان کا کام جو بہت پیش نظر رکھا جانا چاہیے وہ احمد ندیم قاسمی کے انتقال کے بعد انہوں نے پرانی کتابیں جو امتیاز علی تاج صاحب کے زمانے میں اور حمید احمد خان صاحب کے زمانے میں اور یعنی مجلس کی جو پرانی کتابیں تھیں اور اب نایاب تھیں اور وہ پرانی طرح سے چھاپی گئی تھیں ان کو اور بعض بہت نئی کتابیں اور انہوں نے لائبریری مجلس سے ترقی ادب کی اور اس کی جو فہرستیں وغیرہ تھی وہ نہایت خوبصورتی سے اور پیشہ ورانہ انداز میں اس کو مرتب کرایا تھا. اور آخر وقت تک ابھی پچھلے ہفتے انتقال سے کوئی ایک ہفتے پیشتر وہ جو یونائیٹڈ بینک اور جیو والوں نے ایک انعام کا سلسلہ شروع کیا بہترین کتابوں پر انعام, اس کی جیوری میں وہ تھے, کراچی تشریف لے گئے تھے اور آخر دن تک وہ دفتر تشریف لائے اور دفتر سے گئے اور جانے کے بعد ان کا انتقال ہوا. آپ یقین جانیے گا کہ ہم لوگوں کی تو یعنی سمجھیے منیر اور قاسم صاحب کے انتقال کے بعد لاہور میں ساری نگاہیں شہزاد بھائی پہ ہی رہتی تھی, باہر کراچی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی, راولپنڈی میں, ملک بھر میں مشاعروں میں آخری شاعر کے طور پر نہایت ان کا میرے ساتھ ان کا ایک اور بھی تعلق تھا کہ وہ جس زمانے میں میں پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کرتا تھا تو ہم چار لوگ تھے جو اسکرپٹس کے انچارج منتخب کیے گئے تھے. مختار صدیقی صاحب مرحوم تھے اور شہزاد بھائی تھے اور ڈھاکے میں شہید اللہ قیصر صاحب تھے اور راولپنڈی میں یونس منصور صاحب تھے اور میں کراچی میں منتخب ہوا تھا. تو میری عمر ان لوگوں سے سب سے کم تھی تو بہت مجھ پہ شفقت فرماتے تھے اور یعنی بالکل میں بھی ان کا بڑا احترام کرتا تھا اور ان کا جانا جو ہے وہ پوری پاکستان کی جو شعر کی دنیا ہے یعنی فراز کے بعد اور محسن اور فراز اور منیر اور قاسم صاحب, یعنی یہ بڑا نقصان ہوا ہمارا شہزاد صاحب کا رخصت ہونا.
آپ نے کبھی محسوس کیا کہ انہوں نے نثر جو لکھی اور جو تراجم کیے وہ انتہائی ادق موضوعات پہ, سائنس, نفسیات, طبیعت, اس پر وغیرہ, لیکن شاعری میں ان کی جو یہ مشکل پسندی یا مشکل موضوعات, اس پر کبھی بلکہ ایک لحاظ سے وہ جدید جو غزل ہے اس کے جو ایک دور تھا جو 1950 کی دہائی کے بعد شروع ہوا اس میں وہ پیش ہے؟
جی, میں گزارش کروں کہ جو لسانی تشکیل جدید والے تھے نا, جس وقت یہ انہوں نے تجربے کے نام پر جیسے ہمارے ڈاکٹر اختر احسن تھے
جی,
اور افتخار جالب صاحب تھے, جیلانی کامران صاحب تھے, یہ لوگ جو بعد میں جس کا ایک نمونہ ظفر اقبال بھائی کے
جی جی جی
شکل میں سامنے آیا
جی جی,
تو ان میں یہ سب سے سمجھیے سمجھے ہوئے آدمی, یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنا رشتہ جو تھا وہ کلاسیکی غزل سے توڑا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا بالکل درست ہے کہ جو کانٹمپرری سینسیبلٹی ہے اور جو ماڈرن سینسیبلٹی ہے اس کو برقرار رکھا, اصلی تقاضوں کو بھی برقرار رکھا, جدید حسیات کو بھی برقرار رکھا اور جو نفسیات کے جدید نفسیات کے اصول تھے ان کے حوالے سے, کچھ تجربوں کے حوالے سے, کچھ سائنسی موضوعات پر بھی, یعنی جو غزل کے لیے علاقہ ممنوعہ سمجھا جاتا ہے اس کی طرف بھی, اور فلسفیانہ مسائل بھی انہوں نے ہمارے زمانے میں کم لکھے جا رہے تھے اس لیے کہ وہ تو سمجھیے ایک طرح سے عشقی روایت والی غزل تھی, فراز صاحب والی, ناصر کاظمی والی, فراز والی, مگر شہزاد نے اپنے موضوعات کے تنوع کے اعتبار سے جدید غزل جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بڑھت کی اور اس کی روایت کو بہت ثروت مند بنایا.
افتخار عارف صاحب کی طرح شہزاد صاحب کے سبھی احباب اور معاصر ان کی شاعری کے علاوہ ان کے ساتھ ذاتی مراسم کو بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں. امجد اسلام امجد نے جب اپنے باقاعدہ شعری سفر کا آغاز کیا تو شہزاد صاحب کئی منزل آگے تھے. امجد اسلام امجد بتا رہے ہیں.
شہزاد احمد مرحوم کے ساتھ میرا ذاتی تعلق جو ہے وہ تو کچھ 40-45 برس پر پھیلا ہوا ہے. جب ہمارا ابتدائی زمانہ تھا شاعری کی دنیا میں تو اس وقت بھی شہزاد صاحب جو ہیں وہ ایک اسٹیبلشڈ شاعر کی حیثیت سے جانے اور مانے جاتے تھے.
مجھے اتفاق یہ ہوا کہ ہم رہتے بھی ایک دوسرے سے قریب قریب تھے، اور پھر شہزاد صاحب کی شخصیت میں جو ایک بہت ہی عمدہ خوبی تھی کہ وہ اپنے جونیئرز کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتے تھے کہ جیسے ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتا ہے. تو وہ زمانہ تھا جب اردو شاعری کی، خصوصاً اردو غزل میں، ایک بہت بڑی نسل جو ہے وہ اکٹھی سامنے آئی. 1950 کے لگ بھگ جو لوگ آئے تو ان میں بہت بڑے بڑے نام تھے، اور شہزاد احمد کا شمار بھی اسی گروپ میں ہوتا ہے. عام طور پر ان کی شاعری کی بات کی جاتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری بات ہے کہ ان کی جو شخصیت کا علمی پہلو ہے جس میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس کا ذکر بھی کیا جائے. وہ فلسفے میں اور نفسیات میں دونوں میں ایم اے ایم ایس سی کیا ہوا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر سائنس کے موضوعات پر، فزکس کے موضوعات پر، سائیکالوجی پر، کاسمالوجی پر، پیرا سائیکالوجی پر، ایسے شعبوں پر جن میں اردو میں بہت کم لکھا گیا ہے، انہوں نے ترجمے بھی بہت کمال کے کیے، بہت عمدہ تحریروں کے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ان کی توازات تحریریں ہیں، جو شاعری کی شکل میں بھی ہیں اور نثر میں بھی، تو یہ تحریریں ایسی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری کے ساتھ ساتھ سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک مکمل، جس کو کہنا چاہیے جدید دور کی، ایک ایسی علمی ادبی شخصیت تھے کہ جو صرف ایک تخلیقی ادب ہی سے ان کا واسطہ نہیں تھا، بلکہ کمپریہنسو اپروچ جو ہے ادب کے بارے میں وہ ان کے یہاں نظر آتی ہے. انہوں نے کچھ انتخاب بھی کیے، پھر عملی طور پر انہوں نے ایک بڑی فعال زندگی گزاری ہے. الکار باب ذوق کے وہ جنرل سیکرٹری بھی رہے، اور انہوں نے جس محنت کے ساتھ، جس بھرپور انداز میں زندگی گزاری اور جو کنٹریبیوٹ کیا، جو کتابیں لکھی، وہ ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا شمار 20ویں صدی کے جو نصف آخر ہے اس کی جو بہترین اور سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والی ادبی پرسنالٹیز ہیں ان میں کرنا چاہیے. وہ ایک بطور انسان بھی بہت خوشگوار، بزلہ سنج، خوش مزاج انسان تھے، اور بطور ایک ادیب اور شاعر کے بھی ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ان کو اعلیٰ درجے پر رکھا جائے. اور وہ کتابیں جو زندگی میں انہوں نے لکھی، جو غالباً کو 30 کے قریب ہیں، یقیناً وہ ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے جس سے ہماری آنے والی نسلیں فیض یاب ہوتی رہیں گی.
اچھا امجد صاحب، آپ نے تو بہت سے مشاعروں میں ان کے ساتھ شرکت کی ہوگی، بہت سی محفلوں میں. کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد ہو ان کے حوالے سے؟
شہزاد صاحب کے ساتھ زندگی بھر مشاعرے پڑھنے کا موقع ملا، ملک کے اندر بھی، ملک سے باہر بھی، مختلف جگہوں پر. اور ظاہر ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو سفر میں لوگوں کی زندگیوں کے یا شخصیت کے بعد ایسے روپ سامنے آتے ہیں جو شاید عام حالات میں سامنے نہیں آتے. اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ کسی انسان کے کریکٹر کا پتہ بھی اس کے ساتھ سفر کرنے میں چلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد جو ہیں وہ ایک بہت ہی پلیزنٹ ہم اثر تھے. جیسا میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ وہ اپنے سے جونیئرز کو ان کے جونیئر ہونے کا احساس نہیں ہونے دیتے تھے. تو شہزاد صاحب کی طبیعت میں یہ جو ایک بزلہ سنجی تھی، اس کا آپ سمجھ لیجئے کہ اکثر ہمارے سفر جو ہیں وہ اس طرح سے گزرے کہ سفر کے آغاز میں کوئی مصرع کہیں سے لے لیا، اور پھر سارا سفر جو ہے اس مصرع پر تب آزمائی کرتے ہوئے، تو ایک کلیکٹیو قسم کی ایک پیروڈی جو ہے وہ کی جاتی تھی. تو ایسی بہت سی پیروڈی میرے ذہن میں ہیں، لیکن اب یہ موقع ایسا ہے کہ ہم ان کی وفات پر بات کر رہے ہیں، اس لیے ان پر، ان پیروڈیز کے کچھ نمونے جو ہے کبھی زندگی رہی تو پھر ان پر ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ایک بڑے ہی خوش مزاج، بزلہ سنج، علم دوست، ادب دوست، اور ایک ایسے بڑے بھائی کی طرح تھے کہ جن کے ساتھ سفر کرنے میں، بات کرنے میں مزہ آتا تھا.
شہزاد احمد شہزاد مرحوم کے بارے میں اس خصوصی شمارے کے لیے کچھ اور شاعروں سے بھی ہم نے بات کی ہے. پہلے یہ اعلان سن لیجئے اور پھر کچھ اور تاثرات.
وائس آف امریکہ، ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع. یعنی ریڈیو، ویڈیو، ٹی وی، ویب اور فیس بک۔ تازہ ترین خبروں، معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں۔
ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی ہفتہ وار پیشکش ہے۔ آج کے شمارے کا بیشتر حصہ شہزاد احمد شہزاد کی یادوں کے لیے وقف ہے۔ جناب خالد احمد نے شہزاد صاحب کو ایک بزرگ شاعر کے طور پر دیکھا، یہ کہتے ہیں،
شہزاد احمد ہماری پاکستانی غزل جو ہے، پاکستانی ادب میں جو غزل کا میدان ہے اس کے شاہ سوار تھے، اور انہوں نے ترقی پسند غزل کے بعد ایک اور غزل دریافت کی، اور اس غزل نے وہ کمال حاصل کیا کہ ان کے جو امیڈیٹ جونیئرس تھے ان سب نے ان کو بہت وسیع پیمانے پر فالو کیا اور ان سے روشنی حاصل کی، اور ساری جو غزل ہے ان کے بعد ایک نئے دھرے پر چل پڑی۔ یہ ان کی بیسک کنٹریبیوشن ہے جو شہزاد احمد صاحب کے ساتھ ہمیشہ منسوب رہے گی، اور بہت دیر تک اور بہت دور تک اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ وہ خامہ جیس شخصیت ہے، اور ان کے کام کا جو تناسب ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہزاد احمد جیسے لوگ کم پیدا ہوتے ہیں اور بہت دیر بعد پیدا ہوتے ہیں، وہ ہمارا مان تھے، ہماری پہچان تھے۔
یہ بتائیے کہ آپ نے تو ان کو ایک بطور ایک بزرگ شاعر کے دیکھا، ظاہر ہے کہ آپ ان کے بعد تھے، تو جو جدید غزل جس کی داغ بیل ایک لحاظ سے ان لوگوں نے رکھی، ان کے پورے گروپ نے، تو وہ اس کے کیا اب تک اثرات باقی رہے؟
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ گروپ نے جو ہے اس کی لیڈرشپ جو تھی وہ شہزاد احمد صاحب کے پاس تھی، اور شہزاد احمد ہی پہلے شاعر تھے جنہوں نے خود ہی گائیں گے اپنے بھجن دیوتا جیسی غزلیں کہیں، اور پھر کانپ میں کہ خوش ہوتا تھا دریا کی روانی دیکھ کر، کانپ اٹھا ہوں گلی کوچوں میں پانی دیکھ کر، یا یہ چلتی ہے زیر دشت بھی پانی کی ایک لہر، آتا ہے شہر میں بھی ہرن ناشتا ہوا، یا یہ کہ پتھر نہ پھینک دیکھ ذرا احتیاط کر، ہے ست ہے آپ پر کوئی چہرہ بنا ہوا، اس قسم کے شعر جو کہے ہیں جس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی پہلے، اور اس انداز کے شعر پہلے کہے نہیں جاتے تھے۔ اس سے حوصلہ پا کر ان کے امیڈیٹ جونیئر جب میں نے کہا ہے تو ان کے ساتھی بھی ان میں شامل تھے، اور یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ایک نئی وسعت دی غزل کو، اور غزل کے وہ امکانات دریافت کیے جو سے پہلے نگاہ میں نہیں تھے۔
یہ تھے جناب خالد احمد، اور اب آخر میں کچھ اور باتیں جناب علی اصغر عباس سے شہزاد صاحب کے بارے میں۔
ظاہر ہے جی کہ ایک سینئر شاعر جو بزرگ شاعر تو تھے ہی ہمارے، وہ ہمارے شفیق بزرگوں میں سے تھے۔ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان بزرگوں میں سے تھے جو سب کے دوست تھے، اور جس قسم کا ان کا مزاج تھا وہ نہایت شستہ مزاج اور شستہ مزاح کرنے والے تھے، ہنسی مزاح کرنے والے تھے۔ جتنے خوبصورت انسان تھے اتنا ہی خوبصورت دل رکھتے تھے، اتنی ہی خوبصورت باتیں کیا کرتے تھے، اور نوجوانوں کے ساتھ نوجوان تھے۔ ہر عمر کا شاعر ادیب دوست ان کے ساتھ بیٹھ کر یوں محسوس کرتا تھا جیسے وہ اپنے ہم عمر شاعر کے ساتھ مخاطب ہے، اگرچہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے بہت متبہر عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور شاید میرا خیال ہے کہ اپنی ہمارے اس ہم اثر دوستوں میں بزرگوں میں ان جتنا صاحب علم بہت ہی کوئی کم ہوگا۔ علم سائنس پر، فلسفے پر، ادب پر، عالمی ادب پر ان کی بڑی گہری نظر تھی۔ میں نے ان کے ساتھ ایک دفعہ گھر میں جب ان کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تو میں ان کے لائبریری دیکھ کر، ذاتی لائبریری دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ وہ کم از کم کسی بھی ایک ڈگری کالج کی لائبریری سے کم نہیں تھی۔ وہاں پہ سینکڑوں کتابیں تھیں، ہزاروں بلکہ ہزاروں کتابیں تھیں ان کے پاس، جن میں عالمی ادب پر بہت ساری کتابیں تھیں۔ بہت پڑھتے تھے، اور نئی نسل سے ان کو صرف ایک ہی گلا تھا کہ نئی نسل کے نوجوان جو ہیں وہ شاعر، وہ ابتدائی طور پر جیسی شاعری ہوتی ہے وہ تو لے کر آ جاتے ہیں مگر پڑھتے نہیں ہیں۔ تو ان کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے ہمیں جو ایک سب سے بڑا خلا محسوس ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک سکھانے والا شاعر نہ رہا۔ ایک وہ باقاعدہ استادی شاگردی کے قائل تو نہیں تھے جس طرح سے عموماً ہوتا ہے ادب میں، لیکن وہ ایک اپنی محفل میں اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے باتوں باتوں میں بہت کچھ سکھا جاتے تھے. تو ایسا بہت کم لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ استادی شاگردی نہ کرتے ہوئے بھی لوگوں کو سکھانے کا ملکہ رکھتے تھے. یہ وہ لوگ تھے, یہ اصل میں جدید غزل کو جو کہتے ہیں نا کہ جدید غزل کا آغاز کرنے والے لوگ تھے ظفر اقبال, شکیب جلالی, شہزاد احمد. بات یہ ہے کہ جدید غزل جو تھی, جو ان لوگوں نے غزل کہی, وہ اس کے مضامین متنوع مضامین آ گئے تھے اس کے اندر. یہ جدید غزل میں عشق و معشوقی کی جو باتیں تھیں نا, اس سے ہٹ کر بھی انہوں نے بہت ساری زندگی کے, عام زندگی کے موضوعات کو اپنی غزل کے اندر سمایا تھا. بات یہ ہے کہ ان کے غزل, شہزاد صاحب کی غزل کا سب سے بڑا یعنی کہ خوشگوار پہلو یہ تھا. اب دیکھیے شہزاد صاحب کی غزل کا رنگ. شعور ذات نے یہ رسم بھی نبھائی تھی, اسی کو قتل کیا جس نے خیر چاہی تھی. وہ جس کو آنکھ کا سرما بنا لیا ہم نے, ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی تھی. تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے حق میں کیا کہتا, میرے خلاف پرے شہر کی گواہی تھی. ایک اضطراب جسے چاند سے کیا منسوب, وہ مت و جزر سمندر کی بے پناہی تھی. اسی لیے تو زمانے سے بے نیاز تھا میں, میرے وجود کے اندر میری تباہی تھی. ذرا سی دیر میں منظر بدل گیا کتنا, نقج کلاہ تھے باقی نقج کلاہی تھی. اب یہ دیکھیں کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ موضوعات کی کتنی انفرادیت ہے, کتنے مختلف موضوعات ہیں شاعری کے ان کے اندر. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے وہ شعرا جن کا روایت کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ تھا, یہ چیز ان کے ہاں انکا ہے. شہزاد صاحب کیونکہ سائنس کے طالب علم تھے, فلسفے کے طالب علم تھے, انہوں نے انہی موضوعات کو, زندگی کے انہی موضوعات کو اپنی شاعری کے اندر سمونے کی کوشش کی. اسی لیے وہ جدید شعر کے بانی, جدید غزل کے بانیوں میں سے کہلاتے تھے. ظفر اقبال کے ساتھ, شکیب جلالی کے ساتھ ان کا نام آتا تھا, اور انہوں نے شعر کو, غزل کو نئی جہت سے آشنا کیا. وہ نظم بھی کہتے تھے, اور نظم میں ان کا جو نثری نظم بھی کہتے تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ شاید ان چند دنیا کے چند ایک لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے باقاعدہ موت کا ذائقہ چکھا ہوا تھا. آپ کو شاید علم ہو کہ ان پر ایک دفعہ موت واقعہ ہو چکی تھی کراچی میں, ان پر وہ کلینیکل ڈیتھ ان کی ڈکلیئر ہو چکی تھی. وہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ ڈاکٹر بر وقت پہنچا, اس نے ان کو پمپ کیا, ان کو جھٹکے لگائے, ان کا دل پھر سے چالو ہو گیا, ماشاء اللہ. اس کے بعد پھر وہ 20-22 سال زندہ رہے.
اچھا, اب یہ آپ نے بھی کئی, ظاہر ہے کہ کئی محفلوں میں, کئی مشاعروں میں ان کے ساتھ رہے ہوں گے, تو کیسا پایا ان کو بطور ایک شخص کے؟
میں نے بتایا نا جی کہ میں نے تو ان کو ذاتی طور پر ایک بڑے بھائی کے طور پر, ایک بزرگ شفیق بزرگ کے طور پر پایا. ہمیں ان کے ساتھ بہت زیادہ محفلوں میں رہنے کا, جانے کا, آنے کا اتفاق ہوا, ان سے ملنے ملانے کا اتفاق ہوا. اور وہ اتنے اپنے ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات سکھا جاتے تھے, ہر محفل میں, ہر نشست کے اندر کوئی نہ کوئی بات سکھا جاتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ جب وہ روٹی پلانٹ کے اپنا MD تھے, تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا, تو ان کا بہت بڑا دفتر تھا اور بہت بڑی ٹیبل لگی ہوئی تھی. تو شہزاد صاحب اس کے پیچھے بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے. میں نے کہا شہزاد صاحب اتنا بڑا دفتر, اتنی بڑی میز اور خالی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے الطاف گوہر کے ساتھ کام کیا ہے اور اس سے صرف ایک ہی بات سیکھی ہے کہ یا تو آپ اتنے کمچور ہوں, اتنے نکمے ہوں کہ میز پر فائلوں کے ڈھیر کے پیچھے آپ نظر نہ آئیں, یا پھر کام کرنے والے ہیں تو پھر آپ کی میز پر فائل نظر نہیں آنی چاہیے. تو میں نے دوسرا اصول اپنا لیا کہ میز پر فائل نظر نہیں آنی چاہیے.
شہزاد صاحب بہت کثیر المطالعہ تھے, فزکس, نفسیات اور اس طرح کے بہت سے مضامین پہ ان کی بڑی دسترس تھی. تو کبھی شاعری میں ان کی وہ علمیت کا کوئی ایسا شعوری یا بالالتزام اظہار ہوا, یا ان کی شاعری میں جو تھی وہ اس کے وہ بالکل الگ ہٹ کے تھی؟
ہاں, یہ میں ضرور ان کے قاری کی حیثیت سے میں یہ ضرور چیز محسوس کرتا ہوں کہ وہ جن چیزوں کی ڈیمانڈ نوجوان نسل سے کرتے تھے کہ بھئی دیکھو آپ کو نئے ہورائزن اپنا جو ہیں وہ دریافت کرنے چاہیے, آپ کو نئی نئی باتیں کرنی چاہیے, یہ سائنس ہے, یہ اپنا اس کے نیچرل آبجیکٹس کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو آپ آئیڈینٹیفائی کرو, اپنے آپ کو آپ کو ان کے ساتھ اپنے نئی دنیائیں دریافت کرو, آپ کو نئے جہان دریافت کرنے چاہئیں, شہری جہان دریافت کرنے چاہیے. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ جہاں تک میرا محدود مطالعہ ان کی شاعری کے بارے میں, مجھے ہمیشہ سے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ شہزاد صاحب جو بات دوسروں سے ڈیمانڈ کرتے تھے وہ پتہ نہیں کس سطح پہ وہ خود شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر وہ خود وہ ان چیزوں کو اپنی شاعری میں سمونے سے نسبتاً قاصر رہے. مجھے اس چیز کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ جو ایک بالکل ایک نیا جہان جو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ آل ٹوگیدر چینج جس میں ہونی چاہیے تھی, وہ سائنسی موضوعات, وہ اپنا فلسفے کے موضوعات, حالانکہ اقبال کے بہت بڑے مداح تھے وہ فلسفے کے حوالے سے, انہوں نے ان کے بہت سارے لیکچرز جو تھے ان کو ٹرانسلیٹ بھی کیا تھا, لیکن انہوں نے اپنی شعریت میں وہ فلسفہ جو ہے نا شعوری طور پر لانے کی کوشش نہیں کی. میرا خیال ہے اگر کوئی ہی سے ان سے سرزد ہو گیا ہو کوئی نہ کوئی شعر تو وہ الگ بات ہے.
علی اصغر عباس صاحب شہزاد احمد شہزاد کو یاد کر رہے تھے. شہزاد صاحب کا یہ معروف شعر تو آپ نے سنا ہوگا, میں کہ خوش ہوتا تھا دریا کی روانی دیکھ کر, کانپ اٹھا ہوں گلی کوچوں میں پانی دیکھ کر. چلتے چلتے شہزاد مرحوم کی آواز میں ان کے چند اشعار اور سن لیجیے.
تے ہم سے کسی طور مسافت نہیں ہوتی, ناکام پلٹنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی.
کیا کہنے, سبحانہ 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 شہزاد بھائی.
تے ہم سے کسی طور مسافت نہیں ہوتی, ناکام پلٹنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. کام آئیں گے کب تیرے خزانے میرے مولا, میں کہتا ہوں اب مجھ سے قناعت نہیں ہوتی. چوری کی طرح جرم ہے دولت کی ہوس بھی.
واہ.
چوری کی طرح جرم ہے دولت کی ہوس بھی, وہ ہاتھ کٹیں جن سے سخاوت نہیں ہوتی.
کیا کہنے, سوالا سوالا.
چوری کی طرح جرم ہے دولت کی ہوس بھی, وہ ہاتھ کٹیں جن سے سخاوت نہیں ہوتی. زندانیوں کیوں اپنا گلا کاٹ رہے ہو, زندانیوں کیوں اپنا گلا کاٹ رہے ہو, زندانیوں کیوں اپنا گلا کاٹ رہے ہو. مرنا تو رہائی کی ضمانت نہیں ہوتی. اس شخص کے دل میں کئی ویرانے ہیں آباد, اس شخص کے دل میں کئی ویرانے ہیں آباد, جس کو کبھی تنہائی سے وحشت نہیں ہوتی.
کیا کہنے, کیا کہنے ہیں.
جو تو نے دیا ہے وہی لوٹائیں گے تجھ کو, ہم سے تو امانت میں خیانت نہیں ہوتی. کس بے طلبی سے میں تجھے دیکھ رہا ہوں, جیسے میرے دل میں کوئی حسرت نہیں ہوتی. سورج کی طرح ہر لحظہ اسے ساتھ لیے پھرتا ہوں شہزاد, وہ درد کبھی جس کی ضرورت نہیں.
کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ.
شہزاد احمد شہزاد کے بارے میں آپ نے ہمارا خصوصی پروگرام سنا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیے جانے والے اس ادبی مجلے صدا رنگ کے ایک مستقل سلسلے کی جانب چلنے سے پہلے یہ اعلان سن لیجیے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اور اب سماعت فرمائیے ہمارا مستقل سلسلہ تفہیم غالب. دیوان غالب کی غزل نمبر 113 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے ہیں.
غالب کی غزل نمبر 113 آج آپ کے سامنے پیش ہے. غالب کی اور غزلوں کے طرح اس میں بھی کچھ ایسی خوبیاں ہیں جن سے آپ بخوبی واقف ہوں گے. مثلا وہ مشہور شعر غالب کا کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے, اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. اس غزل کی خوبی جو ہے وہ لفظ بھی کے ساتھ ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے جگہ جگہ. یہ غزل 10 اشعار پہ مشتمل 1824 میں غالب نے تحریر کی. آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے نکات غالب اس غزل میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں دیوانگی سے دوش پہ زنار بھی نہیں, یعنی ہماری جیب میں ایک تار بھی نہیں. فرام لونسی دیر از ناٹ ایون اے سیکرٹ تھریڈ لیفٹ آن آر شولڈر, میننگ ناٹ ایون اے سنگل تھریڈ از لیفٹ ان آر کالر. زنار جو ہے اس دھاگے کو کہتے ہیں جو عام طور پہ برہمن جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے کاندھے پہ ڈالتے ہیں یا اب جو دھاگا باندھتے ہیں تو اس کا تعلق آئیڈولیشن سے ہے، بت پرستی سے ہے، اس کو مد نظر رکھیں آپ. کہتے ہیں کہ اب عالم یہ ہے ہماری دیوانگی کا کہ گریبان تو جاتا رہا ہاتھ سے، کس طرح سے گیا کہ اس میں ایک تار بھی نہ بچا. اب تار نہ بچنے کو انہوں نے پھر مقابلہ کیا ہے کہ اگر وہ تار ہوتا تو وہ ہمارے کاندھے پہ ہوتا، اور اس طرح لوگ جو ہے وہ اس بات سے واقف ہو جاتے کہ ہم بت پرست ہیں، یا یہاں پہ معنی یہ ہیں کہ ہم اس محبوب سے عشق میں مبتلا ہیں. تو کہنے کے جب ہاتھ سے چلا گیا گریبان تو یہ بتانا مشکل ہو گیا دنیا کو کہ ہم اس بت کے عاشق ہیں یا نہیں. دیکھیں کیا خوبصورتی سے غالب نے ایک بہت ہی عام خیال کو کتنی خوبی سے پیش کیا ہے. ایک طرف زنار ہے، دھاگا ہے، دوسری طرف جیب یعنی ان کا گریبان ہے. دیکھیں جب گریبان چاک چاک ہو تو ہر شخص دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ عشق میں مبتلا ہے. جب وہ گریبان ہی نہ رہا تو اب ہم اپنی بت پرستی لوگوں کو کس طرح سے دکھائیں. کیا خوب خیال ہے. کہتے ہیں دل کو نیاز حسرت دیدار کر چکے، دیکھا تو ہم میں طاقت دیدار بھی نہیں. وی ہیڈ آلریڈی میڈ این آفرنگ آف دا ہارٹ ٹو دا لانگنگ فار اے ویژن. وی سا دیٹ ان اس دیر وزنٹ ایون دا اسٹرینتھ فار ویژن لیفٹ. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اپنا دل جو تھا وہ قربان کر دیا اس خیال سے کہ ہمیں محبوب کا دیدار ہوگا. لیکن جب وہ ہم اپنا دل و جان کو ہم قربان کر چکے تو پھر یہ احساس ہوا کہ اس دل کے ساتھ وہ طاقت بھی چلی گئی کہ محبوب کو دیکھ سکیں. اب دیکھیے یہ کتنا ایک سرکولر آرگومنٹ کہتے ہیں کہ اس خواہش کا اظہار کر کے وہ نیاز پیش کر کے ہم نے وہ قوت ہی کھو دی جس کے لیے وہ نیاز پیش کی گئی تھی. اب یہاں وہ لفظ جو ہے جیسے کہ لے کے آتے ہیں بھی نہیں. اس پوری غزل میں جو قافیہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں بھی نہیں کے معنی بہت مختلف ہو سکتے ہیں اس کو کس طرح پڑھا جائے. جو لفظ استعمال ہوتا ہے بھی، اس کے معنی دو معنی ہوتے ہیں، یہ چیز یا یہ بھی. کہتے ہیں طاقت دیدار بھی نہیں، معنی اور بھی چیزیں نہیں ہیں، چلی گئیں اس کے ساتھ یہ بھی جاتی رہی. ایک جگہ اور غالب کہتے ہیں کہ کم جان تھے ہم بھی غم عشق کو، پر اب دیکھا تو کم ہوئے پغم روزگار تھا. تو لفظ دیکھا جو ہے اس کا بڑا خوبصورت استعمال کیا غالب نے اس دوسرے شعر میں. آگے کہتے ہیں کہ ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. If meeting you is not easy then it is simple. The difficulty is that this meeting you also is not difficult. اگر آپ غالب کے اشعار پڑھیں صرف لفظوں کے معنی سامنے رکھ کے تو یہ تکرار ہے یہاں پہ، آسان، مشکل، دشوار. آپ پہلے مصرے میں آسان اور سہل استعمال کیا ہے، دوسرے میں دشوار اور دشوار استعمال کیا ہے. تھوڑے سے اس کے دقیق معنی یہ ہیں، محبوب سے وہ یہ مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے ملاقات کرنا دشوار ہوتا تو یہ ہمارے لیے آسان ہوتا برداشت کرنا، کہ اگر ہم سے نہیں مل رہے ہو تو کسی اور سے بھی نہ مل رہے ہو گے. کہنے کے مسئلہ یہاں یہ آ گیا ہے ہمارے ساتھ کہ تم اوروں سے ملتے ہو، دوسروں کے سے تمہارا ملنا آسان ہے، تو اب جو یہاں رشک اور حسد ہے وہ ہم کو مارے جا رہا ہے، تو تمہاری یہ ادا عادت کہ تم اوروں سے ملتے ہو ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، اس نے ہمارے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے. پھر کہتے ہیں کہ بے عشق عمر کٹ نہیں سکتی ہے اور یہاں طاقت بقدر لذت آزار بھی نہیں. Without passion it is not possible to spend a lifetime, but here strength is not even proportional to the relish of torment. پہلی بات تو انہوں نے کہہ دی کہ یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم عشق کے بغیر اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. لیکن کہتے ہیں عشق کو برداشت کرنے کے لیے، لذت آزار کو برداشت کرنے کے لیے جو طاقت چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں نہ رہی، طاقت بقدر لذت آزار بھی نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ لذت آزار جو ہے یہ غالب نے کئی جگہ استعمال کیا ہے، یا بیان کیجئے سپاس لذت آزار دوست، پھر ایک جگہ کہتے ہیں ہم کو ہری سے لذت آزار دیکھ کر، یا ایک جگہ کہتے ہیں کہ حسرت لذت آزار رہی جاتی ہے۔ تو یہاں وہ صرف بیان یہ کر رہے ہیں کہ وہ لذت آزار جو ہے وہ حاصل کرنے کی ہمارے لیے ہمارے پاس قوت نہ رہی۔ لیکن دوبارہ اگر ہم دیکھیں کہ اس کا جو قافیہ ہے اس کے اندر لفظ بھی، اس سے معنی یہ بنتے ہیں کہ اور چیزیں بھی جاتی رہیں اس طاقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ کیا چیزیں ہیں اس کا بیان یہاں غالب نے نہیں کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں شوریدگی کے ہاتھ سے ہے سر وبال دوش، صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں۔ ان دا ہینڈس آف لونسی دا ہیڈ از اے برڈن ٹو دا شولڈرس، او گاڈ دیر ازنٹ ایون اینی وال ان دا ڈیزرٹ۔ دیوانگی ہے، سر کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے اس لیے کہ دی چاہ رہا ہے سر کو پھوڑ دیں، لیکن یہاں تھوڑی سی مشکل پیش آ گئی ہے شعر کے معنی سمجھنے میں۔ بات یہ کہ اگر سر پھوڑنا، جیسا غالب نے کہا ہے کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا اے سنگ آستاں کیوں ہو۔ تو یہاں یہ کیوں مسئلہ درپیش ہے کہ ایک صحرا بیچ میں آ گیا، یہ صحرا کہاں سے آیا؟ غالب اگر سر پھوڑنا تھا تو وہ ہر جگہ پھوڑ سکتے تھے، لیکن کہتے ہیں صحرا میں خدا کوئی دیوار بھی نہیں۔ اب وہ یہاں ایک ایسا عالم انہوں نے پیش کیا ہے جو ایک دیوانگی کی انتہا کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ سب کو پتہ ہے صحرا میں دیوار نہیں ہوتی، غالب جو ہیں وہ صحرا میں جا کے پھر سوال کرتے ہیں ارے یہاں دیوار بھی نہیں، تو ایک اور انہوں نے درجہ جو تھا دیوانگی کا یہاں بیان کیا ہے کہ اب یہ عالم ہے دیوانگی کا کہ ہم صحرا میں ڈھونڈتے ہیں دیوار، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں دیوار نہیں، اور پھر حیران ہوتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اس مصرعے میں لکھا کہ صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں، اگر وہ اس کے قافیہ مختلف ہوتا تو اگر یہ کہتے صحرا میں اے خدا کوئی دیوار ہی نہیں تو معنی جو تھے وہ بدل جاتے۔ یہاں پوری غزل میں تکرار جو ہے بھی کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ گنجائش عداوت اغیار یک طرف، یہاں دل میں زوف سے ہوس یار بھی نہیں۔ سیٹنگ اسائڈ اینی روم فار اینمٹی ٹورڈز دا رائیولس، ہیئر فرام ویکنیس دیر ازنٹ ایون ڈیزائر فار دا بلوڈ ان دا ہارٹ۔ عداوت کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں دل اب ہمارے پاس اتنی گنجائش نہ بچی عداوت اغیار کے لیے۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ دل میں زوف سے ہوس یار بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہوس یار دل میں سمانے کے لیے کتنی قوت چاہیے ہوتی ہے۔ اب فرشدگی کا عالم ہے، دل جو ہے وہ کمپریس ہو گیا ہے، سب آہیں نکل چکی ہیں، اس میں اتنی جگہ بھی نہ بچی کہ وہ محبوب کی ہوس دل میں سما سکے، تو یہ دل بھرا کہاں جا کے لڑے گا اغیار سے۔ تو یہ ایک انہوں نے ایک بہت خیال جو پیش کیا ہے اس میں ایک کمزوری کا ایسا عالم دکھایا ہے کہ ہوس جو ہے اس کی بھی جگہ دل میں آپ نہیں آ سکتی۔ ڈر نالہ ہائے زار سے میرے خدا کو مان، آخر نوائے مرغ گرفتار بھی نہیں۔ بی افریڈ آف مائی ہارٹ رینڈنگ پلینٹس رسپیکٹ دا لارڈ، آفٹر آل ڈو آئی ناٹ ایون ہیو دا میلڈی آف اے کیپٹیو برڈ۔ یہاں کچھ سین یہ ہے کہ محبوب سے کہہ رہے ہیں خدا سے ڈرو، ہمارے نالوں کو درگزر نہ کرو۔ ایک یہ عام گفتگو ہے کہ خدا کے ڈر سے کچھ یہ کر لو، لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ آخر نوائے، جو مرغ گرفتار ہوتا ہے بلبل کی آواز ہے یا اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ایک شاعری کا اصول ہے، تو اس میں دو معنی جو ہیں وہ شعر کے سامنے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ کیا میری صدا میرے نالے اس سے بھی گر کے ہیں یا اس سے بھی بڑھ کے ہیں. دونوں معنی جو ہیں اس میں آ سکتے ہیں. کہ آخر نوائے مرغ گرفتار بھی نہیں, اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے برابر سمجھا جائے یا اس سے کم تر یا بڑھ کر ہے. معنی صرف یہ ہیں کہ اس کو انہوں نے مقابلہ کیا ہے نوائے مرغ گرفتار سے اور اس اپنے آپ کو بتایا ہے گرفتار. پھر کہتے ہیں کہ دل میں ہے یار کی صفے مژگاں سے روکشی, حالانکہ طاقت خلش خار بھی نہیں. ان دا ہارٹ دیر از رائولری ٹورڈز دا بلوڈز رو آف آئی لیشز آل دو دیر از این ایون اسٹرینگتھ فار دا اریٹیشن آف اے تھورن. محبوب کی پلکوں کی رو ہے یہاں پہ صفے مژگاں جو انہوں نے بتایا ہے. فوجی کھڑے ہیں, لائنیں بنی ہوئی ہیں, ان سے مقابلہ ہے, لیکن مژگاں کی شکل اور صورت جو خار کی طرح سے بھی ہوتی تھی کہ وہ بھی انہوں نے ایک سین یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ محبوب کی جو پلکیں ہیں وہ ایک سمجھ لیں خار ہیں جو بہت سارے جمع جو ہماری طرف جن کا نشانہ ہے. کہتے ہیں ان سے مقابلہ ہمارا ہے, ان کے مقابلے میں ہم آ گئے ہیں, ہم ان کو سنبھالیں گے. پھر وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں, یہاں یہ عالم ہے کہ دل میں طاقت نہیں بچی کہ خار کو چبھنا بھی برداشت کر سکیں. اب دیکھیں یہ کامن تھیم ہے, انہوں نے کئی جگہ اس میں استعمال کیا لفظ طاقت. طاقت بقدر لذت آزار بھی نہیں, یا یہاں دل میں ذوف سے ہوس سے یار بھی نہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اب مقابلہ کیا کرو گے, تم میں تو ایک کانٹا کو چبھنے کی برداشت نہیں, تو محبوب کی پلکوں کو کیا سنبھالو گے. پھر آگے وہ شعر آتا ہے کہ جو غالب کا بہت مشہور شعر ہے اور اکثر اس کو ہم اپنے روزمرہ کے استعمال میں لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. Who would not die, oh God, at this naivete? She fights and in her hands there isn't even a sword. بہت معنی چونکہ صاف ہیں اس کے. محبوب کی سادگی ایک ادا کا ذکر ہے. کہتے ہیں اس سادگی پہ میں کیوں نہ مر جاؤں. اب یہ خیال رکھیں کہ تلوار محبوب کے ہاتھ میں ہے تو اس کا مقصد بھی آپ کو مارنا ہے یا خود ہی مرے جا رہے ہیں. کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں اور پھر بھی لڑ رہا ہے ہم سے. اب یہ کہ یہ غالب کی جو ایک حصے مزہ ہے اور ان کا ایک مزاج ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس شعر کو زندگی میں کہیں نہ کہیں استعمال کیا کسی نہ کسی معنی میں. بڑا خوب آسان شعر ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن لڑ رہے ہیں, کیونکہ لڑنا جو ہے وہ ان کی خصلت میں ہے. ہارنا تو ہے انہوں نے, انہوں نے تو پچھاڑ دینا ہے اپنے آپ کو, لیکن لڑ کے جائیں گے وہ. پھر آخر میں شعر میں کہتے ہیں کہ دیکھا اسد کو خلوت و جلوت میں بارہا, دیوان اگر نہیں ہے تو ہوشیار بھی نہیں. وی سا اسد ان پرائیویسی اینڈ ان پبلک اے نمبر آف ٹائمز. لونٹک اف ہی از ناٹ دین ہی از آلسو ناٹ سین. بہت عمدہ شعر اس لیے ہے کہ اپنی حالت کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم نے اسد کو جگہ جگہ دیکھا, خلوت میں دیکھا, جلوے میں دیکھا, ہر جگہ دیکھا. کہتے ہیں کہ دیوانہ نہیں ہے تو اتنا وہ سمجھدار بھی نہیں ہے. ایک انالیسز انہوں نے اپنی پیش کی ہے. لیکن دیکھیے اس میں خوبی یہ بات ہے کہ دیوانگی اور ہوشیاری میں بہت بڑا, ضروری نہیں ہے کہ جو دیوانہ ہو وہ ہوشیار نہ ہو یا جو ہوشیار ہو دیوانہ نہ ہو. تو دونوں ایک تضاد تو نہیں ہیں لیکن ڈپینڈنٹ چیزیں نہیں ہیں. ان دونوں کو بیان کیا ہے اور پھر وہ خلوت و جلوت جو ڈپینڈنٹ ہیں ان کو بیان کیا ہے. تو یہ تھی غالب کی غزل نمبر 113. اس کی خوبی جو تھی وہ لفظ بھی ہے, جس کو اگر آپ پڑھیں بار بار تو اس کے کئی مختلف معنی آپ لے سکتے ہیں. کہ جس بات کا ذکر ہے کہ وہ نہیں ہیں, وہ بھی نہیں ہیں, تو یہ معنی سامنے آئیں گے کہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں کون سی ہیں جو اس کے ساتھ جو نہیں ہیں.
تفہیم غالب. دیوان غالب کی غزل نمبر 113 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں اسد نذیر.